बुध 17 अप्रैल बीबीसी के प्रोग्राम सैरबीन के साथ मैं हूं अब्दुल्ला फारूकी। पाकिस्तान में कुदरती आफात से निमटने के कौमी इदारे के मुताबिक तूफानी बारिशों और आंधियों से 49 अफराद हलाक 175 जख्मी हैं। एक जमींदार ने बताया,
क्योंकि ये रबी की फसल पाकिस्तान में सारी यही होती है, उसमें सिंध में क्योंकि इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो थोड़ी अर्ली शुरू हो जाती है, दूसरे हमारे साउथ पंजाब में वहाँ तो बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है।
कुदरत की करनी एक तरफ, लेकिन इंसान के सितम मरे को सौ दुर्रे। पस्त कामत अफराद को माशरे में रोजाना किन नामों से पुकारा जाता है?
लोग छेड़ते हैं, बुलिंग करते हैं, उन्हें तंग करते हैं, मेंटली तौर पे छोटे के तौर पे कॉल करते हैं, कोडू के नाम पे और बोने के नाम पे, इस तरह के वर्ड्स जो हैं कॉल किए जाते हैं।
ये सब मौजूदात खबरों के बाद, खबरें आसिया अंसर के साथ।
गुज़िश्ता 3 रोज से पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी, गैर मामूली बारिशों और बाज़ मुकामात पर जालाबारी से अब तक 49 अफराद हलाक, 176 जख्मी हो गए हैं, जबकि 117 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। गैर मामूली बारिशों ने फसलों पर भी मनफी असरात डाले। उधर इंडिया में भी तूफानी बारिशों से 2 रोज के दौरान कम अज़ कम 20 अफराद हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान के शहर कराची के इलाके सफूरा चौरंगी पर गुज़िश्ता रात पुलिस फायरिंग में 1.5 साल बच्चे एहसान की हलाकत के बाद 4 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। DIG पुलिस कराची आमिर फारूक का कहना है कि पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार लुटेरों पर फायरिंग की, जिसकी जद में बच्चा आ गया।
उनको गिरफ्तार किया है, जहाँ जहाँ भी पुलिस की कोताही हुई है, इसमें भी हम कोई इसमें कोई आर्गुमेंट करना ही नहीं चाहते कि जी पुलिस ने सही किया गलत किया, कहीं भरे बाजार में फायर नहीं करना चाहिए।
जनूबी अमरीका के मुल्क पेरू के साबिक सदर एलन गार्सिया ने खुद को उस वक्त गोली मार ली है जब बदउनवानी की तहकीकात के सिलसिले में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां उनकी हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है। साबिक सदर गार्सिया को ब्राजील की तामीराती कंपनी में बदउनवानी के केस का सामना है, जिसकी उन्होंने बारहा तरदीद की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यमन जंग में सऊदी हिमायत के खिलाफ कांग्रेस की करारदाद वेटो करते हुए इस्लामी मुल्क से फौजी तावुन जारी रखने का ऐलान किया है। सदर ट्रंप के मुताबिक ये करारदाद अमरीकियों की जिंदगियां खतरे में डालने के मुतरादिफ है। अफगानिस्तान में कैदियों के इलाज मुआलजे के बारे में अक्वामे मुत्तहिदा की एक नई रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक कैदियों पर तशद्दुद की रोकथाम में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 39% तक कमी आई है, ताहम अभी इस पर मजीद काम करने की जरूरत है। ये BBC उर्दू सर्विस है।
खास खबरें आपने आसिया अंसर से सुनी और हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। आज पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का अजलास सूबे बलोचिस्तान के शहर क्वेटा में मुनक्किद हुआ, लेकिन ये अजलास मेंबरान बोर्ड के इख्तलाफात की नज़र हो गया। बोर्ड के चंद अरकान ने MD PCB को हटाने समेत मुतअद्दिद मुतालबात की हामिल करारदाद पेश की। फिर क्या हुआ ये मालूम करेंगे नामा निगार से, लेकिन पहले सैरबीन के सबसे अहम मौजू का जिक्र। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 रोज से मगरिब की जानिब से आने वाले मौसमी सिलसिले ने मौसम तो खुशगवार बना दिया, लेकिन इसके सबब तूफानी बारिशें भी हुई हैं। इन बारिशों की वजह से अब तक 49 अफराद हलाक और 176 अफराद जख्मी हो चुके हैं। सिंध और पंजाब के बहुत से इलाकों में कई किसानों की गंदम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। तफसील के साथ शुमाइला जाफरी।
पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़िश्ता 3 दिनों में मगरिब से आने वाले मौसमी सिलसिले के बायस शदीद जानी और माली नुकसान हुआ है। कुदरती आफात से निपटने के कौमी इदारे के मुताबिक तूफानी बारिशों और आंधियों से मंगल तक मुल्क भर में कम 39 लोग हलाक हुए, जबकि 135 जख्मी हैं और 80 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। पीर के रोज कराची में तेज हवाओं से शहर के कई इलाकों में बिजली के खंभे, इश्तिहारी बोर्ड, दरख्त और इमारतों की छतें और दीवारें गिरने से 5 हलाकतें हुईं और 36 अफराद जख्मी हुए, जबकि मछेरों की एक कश्ती अभी तक लापता है। लेकिन ऐसे मौसम से जानी नुकसान के अलावा फसलों पर भी तबाहकुन असरात पड़े हैं। चकवाल के सहाफी नबील ढक्कू, जो खुद भी जरई अराजी के मालिक हैं, उन्होंने BBC से बात करते हुए कहा कि चकवाल के कुछ इलाकों में यालाबारी से पूरी यूनियन काउंसिल की 80% फसल खत्म हो चुकी है।
इस वक्त क्योंकि ये रबी की फसल पाकिस्तान में सारी यही होती है, उसमें सिंध में क्योंकि इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो थोड़ी अर्ली शुरू हो जाती है, دوسرے ہمارے ساؤتھ پنجاب ہے وہاں تو بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے. اب وہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اس کے فوٹوز دیکھیں ویڈیوز دیکھیں پوری جو فصلیں ہیں کوئی فلڈ آیا ہے تو پوری فصل وہاں تو تباہ ہو رہی ہے. گندم کی فصل جو بالکل وہاں تو الیمینیٹ ہو چکی ہے اسپیشلی ڈی جی خان میں.
دوسری جانب پی بی سی سے بات کرتے ہوئے محکمہ موسمیات کے سربراہ محمد حنیف کے مطابق ان کے محکمے نے وقتی طور پر تمام حکومتی اداروں کو اطلاع پہنچا دی تھی لیکن پھر بھی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے.
میٹ آفس نے اس کو بالکل ٹائملی پریڈکٹ کیا تھا. آج سے پانچ دن پہلے میٹ آفس نے اس کے حوالے سے کہ اتنی ہیوی رینز ہونے والی ہیں جن کا زیادہ فوکس بلوچستان میں ہے متعلقہ اداروں کو این ڈی ایم اے کو وقت سے پہلے بتا دیا تھا اور میٹ آفس کی ویب سائٹ پہ میٹ آفس کی یہ انفارمیشن اس وقت بھی موجود ہے.
12 اپریل کو خیبر پختونخوا کے قدرتی آفات سے نبٹنے کے ادارے پی ڈی ایم اے نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس میں انہوں نے انتباہ کیا تھا کہ ہفتے اور بدھ کے درمیان پورا ملک اس موسم کی لپیٹ میں رہے گا.
آپ نے شمائلہ جعفری کی رپورٹ تو سنی. آج ہم نے اپنے فیس بک پیج پر بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ حالیہ بارش آندھی اور ژالہ باری سے آپ کا علاقہ کس طرح متاثر ہوا ہے, خصوصاً فصلوں پر کیا اثر پڑا ہے. تو آپ نے سوال کے جواب میں ہمیں یہ پیغامات بھیجے.
جی السلام علیکم, میں راشد علی رحمانی خانے وال سے 15 PM تقریباً 3 to 4 PM کے دوران بہت شدید ژالہ باری ہوئی ہے جس میں خانے وال کے بیشتر علاقوں میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, جس میں زراعت, لوگوں کے مکانات اور گھر بہت زیادہ یعنی کہ نقصانات ہوئے. دوسرا زراعت کے بارے میں بات کریں تو زراعت کا خانے وال کے آس پاس خانے وال تحصیل میں میں یہ بتاؤں گا کہ بہت ہی بھاری مالی نقصان ہوا ہے.
میں سردار اکبر خان فروٹی لور لائی سے بات کر رہا ہوں. ہمارے علاقے میں بارشوں کی وجہ سے بہت سے نقصانات ہو چکے ہیں لیکن زیادہ تر نقصانات ضلع دکی لوڑنی کے علاقے میں ہو چکے ہیں جہاں پر فصلیں تو تباہ ہو چکی ہیں, البتہ گرے اور مال مویشیا بھی پانی بہہ گئے ہیں.
یہ تھے آپ کے آڈیو میسیجز. نقصان تو ہوا ہے لیکن حکومت نے اس کا کیا اندازہ لگایا ہے, یہ معلوم کرنے کے لیے میں نے رابطہ کیا ڈاکٹر ہاشم پوپل زئی سے جو منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ میں سیکرٹری ہیں, اور ان سے میں نے پوچھا کہ حکومت کیا کر رہی ہے اس معاملے میں.
دیکھیے ابھی تو اٹس ٹو ارلی فار اس.
اچھا,
ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. آج بھی ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے فیڈرل کمیٹی آن ایگریکلچر پہ جس پہ ہم نے یہ ایشو ڈسکس کیا ہے, اور اس میں پنجاب گورنمنٹ مینلی ہے کیونکہ سندھ میں تو یہ آئے نہیں, اٹس اونلی ان پنجاب پروونس. تو ابھی پروونس آف پنجاب اس کی ایسٹیمیٹ کر رہا ہے, اس پہ پھر جیسے ہی ہوگا تو وہ پھر ریکمنڈیشن دیں گے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ کیا کیا جائے, کیونکہ آن دا فیس آف اٹ تو ہم اس پہ کچھ کر نہیں سکتے. اس کو ریورٹ کرنا یا اس کو پریونٹ کرنا یا کوئی چیز سیو کرنا وہ تو پاسبل نہیں ہے.
ٹھیک ہے, لیکن اویئرنیس کے لیے کچھ کیا مزید کیا؟
جی اویئرنیس کے لیے تو ہم نے ان کا آج لنکیج, کیونکہ آج ہماری جو ہوتی ہے اس پہ ہم ان کو ہم نے لنک کر دیا ہے وتھ میٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, آج ذرا مزید اس کو ڈیٹیل میں, سو دیٹ ان کو آلریڈی بھی آ رہی ہے کمیونیکیشن, یہ کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں لوگوں کو. کوئی پریونٹیو میجر تو اس کا ہے نہیں ہے.
اور کوئی کمپنسیٹ یا ازالہ کسانوں کا؟
ابھی بہت ارلی ہے جی, دیکھیں ابھی تو ایسٹیمیٹ ہوگا پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا کر سکتے ہیں.
یہ تھے منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے سیکرٹری ڈاکٹر ہاشم پوپل زئی. انڈیا کی ریاست آسام میں کل یعنی جمعرات کو دوسرے مرحلے کی پولنگ میں 5 پارلیمانی حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے. ریاست کے 40 لاکھ سے زیادہ ووٹروں کو شہریت کی فہرست سے باہر رکھا گیا ہے لیکن انہیں رواں سال پارلیمانی انتخابات میں ووٹ دینے کی اجازت دی گئی ہے. ان باشندوں کی شہریت کا حتمی فیصلہ آئندہ چند مہینوں میں ہونے والا ہے. شہریت کا سوال آسام کے انتخابات کا سب سے اہم اور انتہائی حساس سوال ہے. گوہاٹی سے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ.
ফার্স্ট লিস্টত মোর নাম আহিছিল এন আর সিত, দুই সেকেন্ড লিস্টত মোর নামটো কাটি দিলে, কাটি দেওয়ার পিছত মোক نوٹس دلے, نوٹس دیا پیچھے بولے جائے ڈکلیئر فارنر بولے.
ہاتیشلا گاؤں کی 18 سالہ سبیر النساء کہہ رہی تھی کہ شہریت کی پہلی فہرست میں میرا نام آیا تھا لیکن دوسری فہرست میں میرا نام کٹ گیا اور مجھے اب غیر ملکی قرار دیا گیا ہے, میں بہت مشکل میں ہوں. سمیر النساء آسام کی 39 لاکھ باشندوں میں شامل ہیں جنہیں شہریت کی فہرست سے باہر رکھا گیا ہے. آسام میں لاکھوں بنگالی نژاد عشروں سے آباد ہیں, ان میں ہندو بھی ہیں اور مسلم بھی. بی جے پی اور بعض مقامی جماعتوں کا کہنا ہے کہ یہاں بڑی تعداد میں غیر قانونی بنگلہ دیشی تارکین وطن آ کر آباد ہو گئے ہیں. غیر ملکیوں کی شناخت کے لیے شہریوں کی ایک فہرست NRC بنائی جا رہی ہے. بی جے پی کے صدر امیت شاہ نے حال میں اپنی ایک انتخابی تقریر میں کہا کہ وہ بنگالی ہندوؤں کو شہریت دیں گے لیکن بنگالی مسلمانوں کو ملک سے باہر کر دیں گے۔
ایک ایک گھسپیٹیے کو چون چون کر بنگال کی کھاڑی میں ڈالنے کا کام یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار کرنے والا۔ بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، کہیں سے بھی جو ہندو، سکھ، جین، بودھ شرنارتھی آئے ہیں ان کو ہم واپس نہیں بھیجنے والا۔
بی جے پی کا کہنا ہے کہ ہندو بنگلہ دیش میں تفریق کی وجہ سے یہاں آنے کے لیے مجبور ہوئے، جبکہ مسلم اقتصادی حالت بہتر کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ریاست کے ایک وکیل اور حقوق انسانی کے کارکن امن ودود کہتے ہیں کہ این آر سی کا مقصد انڈین شہریوں اور غیر ملکیوں کی شناخت کرنا تھا، لیکن بی جے پی اسے ایک مسلم مخالف ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔
آپ دیکھیے، آر ایس ایس کا جو سنگھ کا جو مین تھیم تھا، دے وانٹیڈ ٹو میک مسلم اے سیکنڈ کیٹیگری سٹیزن۔ اب ان کو ایک ایسا ڈیوائس مل گیا ہے جو صرف سیکنڈ کیٹیگری سٹیزن نہیں، پورا سٹیزن شپ سے ہی مطلب برخاست کرنے کا ایک طریقہ مل گیا ہے آربیٹری پروسیس سے۔ تو یہ بی جے پی چاہ رہا ہے کہ اس کو ایک اینٹی مسلم ٹول کی طرح یوز کرے، وائلیٹنگ دا آنربل سپریم کورٹس گائیڈ لائنس۔
امن ودود کا کہنا ہے کہ اگر فری اور منصفانہ این آر سی فہرست بنائی گئی تو زیادہ لوگ شہریت کی فہرست سے باہر نہیں ہوں گے۔
اگر فری اینڈ فیئر نہیں آتے تو سٹیزنس کو جو ہے ان کا نام بھی نہیں آئیں گے۔ اگر آربیٹری کوئی پروسیس ہوتا ہے یہاں پہ، جس کا ہمیں ڈر ہے کہ یہ جو سرکار ہے یہ ایک آربیٹری طریقے سے بہت لوگوں کو باہر رکھیں گے۔
آسام کے انتخابات میں شہریت کا سوال سب سے اہم موضوع ہے۔ یہاں انتخابات بے یقینیوں اور انجانے خوف کی فضا میں ہو رہے ہیں۔ آئندہ جولائی میں 40 لاکھ باشندوں کی شہریت کا فیصلہ ہونا ہے۔ ان کی شہریت کا مستقبل بہت حد تک انتخابات کے نتائج پر ٹکا ہوا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی نیوز، گوہاٹی، آسام۔
ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پارلیمانی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں جمعرات کو سری نگر بڈگام حلقے میں ووٹنگ ہوگی۔ اس مرحلے میں سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ زندگی کا آخری الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن ان کا مقابلہ پہلی مرتبہ انتخابات لڑنے والے نوآموز سیاستدانوں کے ساتھ ہوگا۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
دوسرے مرحلے کے تحت جموں کے ادھمپور اور کشمیر کے سری نگر حلقوں میں کل ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ جموں میں تو انتخابی مہم زور و شور سے کل شام تک جاری رہی، تاہم وادی میں کشیدہ صورتحال اور خراب موسم کے باعث انتخابی مہم میں روایتی جوش و خروش دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تاہم سیاسی جماعتیں ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے روایتی رقص اور موسیقی کی محفلیں منعقد کر رہی ہیں۔ نیشنل کانفرنس نے معروف گلوکار راشد جہانگیر کے حب الوطن نغمے لہرا اے کشمیر کے جھنڈے کو انتخابی ریلیوں میں خوب بجایا۔
بعض
مقامات پر بی جے پی نے بھی روایتی رقص روپ منعقد کر کے لوگوں کو راغب کرنے کی کوشش کی۔ نیشنل کانفرنس کے لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ اپنی زندگی کا آخری الیکشن نواموز امیدواروں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ بی جے پی نے سری نگر بڈگام گاندربل حلقے میں ان کے خلاف 40 سالہ خالد جہانگیر کو کھڑا کیا ہے، جبکہ محبوبہ مفتی کی پی ڈی پی نے پہلی بار الیکشن لڑ رہے آغا محسن کو مینڈیٹ دیا ہے۔ اس دوران سری نگر بڑگام اور گاندربل میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ دریں اثنا سری نگر کی سینٹرل جیل اور دوسرے قید خانوں میں قیدیوں کو درپیش مسائل پر مقامی وکلا نے عالمی اداروں سے مداخلت کی اپیل کی ہے، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے سری نگر کی سینٹرل جیل میں قیدیوں کے ساتھ زیادتیوں کی مذمت کرتے ہوئے کشمیر کو کھلے آسمان تلے بڑی جیل اور قید خانوں کو گوانتانامو بے قرار دیا ہے۔
یہاں جنگل کا قانون چل رہا ہے۔ کل ایک ایس ڈی ایم کی پٹائی کی گئی آرمی والوں سے، اس کے ساتھ جتنے ملازم تھے ان کی بھی پٹائی ہوئی۔ آج کل راستے ہمارے بند کیے جاتے ہیں، جیلوں میں جو قیدی ہیں ان کو پیٹا جاتا ہے، انکاؤنٹر میں جو باڈیز ہوتی ہیں ان کو میٹیلیٹ کیا جاتا ہے، ان کو جلایا جاتا ہے۔ تو یہ سارا تانہ شاہی چل رہی ہے۔ سب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ گورنر صاحب کیا چاہتے ہیں۔
اس دوران جنوبی کشمیر میں ایک میجسٹریٹ کی فورسز کے ہاتھوں مار پیٹ پر بھی سیاسی حلقوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ کل پارلیمنٹ کی ایک سیٹ کے لیے ہو رہے انتخابات کے خلاف علیحدگی پسندوں کے مشترکہ مزاحمتی فورم نے پہلے ہی بوائیکاٹ کی کال دی ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اگر آپ چاہیں تو مجھ سے یا میری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عبداللہ فاروقی۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا۔ ایک وقفے کے بعد کھیلوں کی خبریں، اور اس کے بعد سیربین میں دیگر موضوعات پر گفتگو جاری رہے گی۔
31 مارچ سے اردو نشریات میں سیر بین کی شارٹ ویوز کی 5830 کلو ہرٹز والی فریکوینسی تبدیل ہو گئی ہے۔ یکم اپریل سے آپ ہماری ریڈیو نشریات شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر، 25 میٹر بینڈ پر 12095 کلو ہرٹز اور 31 میٹر بینڈ پر 9410 اور 9445 کلو ہرٹز، جبکہ میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید شکور۔ ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اعلان کل کیا جائے گا۔ ورلڈ کپ کے لیے 15 کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ انگلینڈ کے خلاف ہونے والی سیریز کے لیے 2 اضافی کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان بھی ہوگا۔ پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ سے پہلے انگلینڈ کے خلاف 1 T20 اور 5 ون ڈے کھیلے گی۔ ورلڈ کپ میں پاکستان کا پہلا میچ 31 مئی کو ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹرینٹ بریج میں ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں مینیجنگ ڈائریکٹر کی تقرری پر اختلافات سامنے آئے ہیں، اور آج کوئٹہ میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورننگ بورڈ کا اجلاس 5 ارکان کی جانب سے مخالفت کی وجہ سے منعقد نہ ہو سکا۔ ان ارکان کا یہ کہنا ہے کہ مینیجنگ ڈائریکٹر وسیم خان کی تقرری غیر آئینی ہے اور اسے قلعدم قرار دیا جائے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی نے صورتحال کو مایوس کن قرار دیا ہے۔ آئی پی ایل میں آج پوائنٹس ٹیبل کی سرفہرست ٹیم چنئی سپر کنگز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہے، جو 7 میں سے صرف 3 میچز جیتنے میں کامیاب ہو سکی ہے۔ گزشتہ رات کنگز 11 پنجاب نے راجستھان رائلز کو 12 رن سے ہرا دیا۔ لیونل میسی کے 2 گول کی بدولت بارسلونا نے مینچسٹر یونائیٹڈ کو چیمپئنز لیگ کے کوارٹر فائنل میں 3-0 سے شکست دے دی۔ تیسرا گول کوٹینو نے کیا۔ لیونل میسی سیزن میں 42 میچوں میں 45 گول کر چکے ہیں۔ دوسرے کوارٹر فائنل میں آئیکس نے یوونٹس کو 2-1 سے شکست دے دی۔ یوونٹس نے رونالڈو کے گول کے ذریعے سبقت حاصل کر لی تھی، لیکن آئیکس نے 2 گول کر کے بازی پلٹ دی۔ آج بھی 2 کوارٹر فائنلز کھیلے جائیں گے۔ مینچسٹر سٹی کا مقابلہ ٹاٹنم سے ہوگا، جبکہ لیورپول کی ٹیم ایف سی پورٹو کے مد مقابل ہوگی۔ عالمی نمبر 1 نوویک جوکوویچ مونٹی کارلو ماسٹرز کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ انہوں نے فلپ کول شرائبر کو 6-3، 4-6 اور 6-4 سے ہرا دیا۔ جوکوویچ کو گزشتہ ماہ شرائبر نے انڈین ویلز کے ٹینس ٹورنامنٹ میں شکست دی تھی۔ رافیل نڈال آج دوسرے راؤنڈ کا میچ ہم وطن رابرٹو بسسٹا کے خلاف کھیلیں گے۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے عبدالرشید شکور سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ نے مختصراً تو سنا، ذرا اسی موضوع کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنے ہی گورننگ بورڈ کے ارکان کی جانب سے بعض معاملات پر اختلاف رائے کے سبب آئینی بحران کا سامنا ہے۔ تو یہ معاملہ کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے میں نے رابطہ کیا نامہ نگار عبدالرشید شکور سے، اور ان سے پوچھا کہ آج پی سی بی کے گورننگ بورڈ کے اجلاس میں کیا ہوا۔
دیکھیں، یہ آئینی ایک بحران ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں احسان مانی، وہ وزیر اعظم عمران خان کی جو ہدایت ہیں اس کی روشنی میں کرکٹ بورڈ کو ایک نئے خطوط پر استوار کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ڈپارٹمنٹس کا جو کردار ہے اس کو ختم کرنا ہے، جو ڈپارٹمنٹل ٹیمیں ہیں، اور ریجنل ٹیموں کو جو ہے وہ سامنے لانا ہے۔ اس کے علاوہ وہ انگلینڈ سے جو لیسٹر کاؤنٹی ہے اس کے سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر جو تھے وسیم خان، ان کو یہاں لائے ہیں اور ان کو انہوں نے مقرر کیا ایم ڈی کے طور پر۔ تو جو گورننگ بورڈ ہے وہ اب تحفظات کا شکار ہے، اور اس نے آج جو ایک موو چلائی، ایک ریزولوشن قرارداد وہ لے کر آئے جس پر احسان مانی ان کو اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس کے بعد وہ اجلاس جو ہے ختم کیا گیا۔ تو یہ جو گورننگ بورڈ کے جو ممبر ہیں، ریجنل کے 4 اور ایک ڈپارٹمنٹ کے، وہ اجلاس میں موجود تھے، 2 آئے نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گورننگ بورڈ جو ہے وہ مکمل طور پر احسان مانی کی جو سفارشات یا جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے حق میں نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ختم کرنا جو ہے وہ ناقابل قبول ہے، اور اس کے علاوہ جو ایم ڈی کی جو تقرری ہے وہ مطلب غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ دوسری جانب احسان مانی کا یہ موقف ہے کہ یہ وہی ممبر ہیں کہ جنہوں نے پہلے منظوری دی تھی، اور اس کے بعد ہی وسیم خان کو پاکستان لا کر ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایم ڈی مقرر کیا گیا تھا۔ تو یہ دونوں طرف سے دعوے ہیں اور متضاد جو بیانات ہیں، جس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ایک بہت بڑے آئینی بحران میں مبتلا ہو چکا ہے۔
اچھا، ورلڈ کپ بالکل سر پر ہے، ٹیم سلیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسے وقت پہ بورڈ کے اندرونی اختلافات، آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیم سلیکشن بھی اور اوور آل ورلڈ کپ میں جو کھلاڑیوں کو اعتماد دیا جاتا ہے جانے سے قبل، اس پہ اثر انداز ہوں گے؟
دیکھیں پاکستان کی تاریخ ہے کہ ہر ورلڈ کپ سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے, چاہے وہ ٹیم سلیکشن کا معاملہ ہو, کپتان کی تقرری کا معاملہ ہو, کپتان کو بدلنے کا معاملہ ہو, یہ تو ہم ہر ورلڈ کپ میں دیکھتے آئے ہیں. یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا تعلق براہ راست انتظامی معاملات سے, اور یقیناً کھلاڑی بھی جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں اب کیا ہونے جا رہا ہے. اب چونکہ عمران خان کی حکومت ہے اور وہ خود احسان مانی کو لے کر آئے ہیں, ان کو بنایا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین, تو کرکٹ بورڈ کا جو سیٹ اپ ہے وہ تو اب کہیں تبدیل ہوتا ہوا فوری طور پر نظر نہیں آتا, لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ منفی ضرور مرتب ہو سکتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کھلاڑیوں کے لیے فوکس جو ہے وہ اپنی توجہ کھیل پر رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر توجہ ان کی بڑھتی ہے.
یہ تھے نامہ نگار عبد الرشید شکور. اگر آپ اسی موضوع پر مزید تفصیل بھی پڑھنا چاہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com. ویب سائٹ کا ذکر ہوا تو میری نظر پڑی اپنی ویب سائٹ پر ایک خبر موجود ہے جس میں افیون کے سفر کا ذکر ہے. وہ کیسے افغانستان کے کھیتوں سے برطانیہ کی گلیوں تک کا سفر کرتی ہے, ضرور پڑھیے گا, دلچسپ مواد ہے اور بڑے دلچسپ انداز میں پیش بھی کیا گیا ہے. ادھر مصر کی پارلیمان نے آئینی ترامیم منظور کی ہیں جن کے مطابق صدر عبد الفتح السیسی 2030 تک بطور صدر اقتدار میں رہ سکتے ہیں. 2022 میں اپنی دوسری 4 سالہ مدت کے اختتام پر السیسی کو اقتدار چھوڑنا تھا. مزید تفصیل بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے میں پیش کر رہی ہیں نازش فیض.
مصر کی پارلیمان نے آئین میں ترامیم منظور کی ہیں جن کی بدولت صدر عبد الفتح السیسی کے لیے 2030 تک اقتدار میں رہنے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. یہ ترامیم صدر سیسی کو عدلیہ پر مزید اختیارات دیں گی اور سیاست میں فوج کا کردار یقینی بنائیں گی. سن 2022 میں اپنی دوسری 4 سالہ مدت کے اختتام پر سیسی کو اقتدار چھوڑنا تھا, لیکن ان ترامیم کے باعث جن پر 30 دن کے اندر ریفرنڈم کرایا جانا ہے ان کی حالیہ اقتدار کی مدت بڑھ کر 6 سال ہو جائے گی اور انہیں ایک اور مدت کے لیے انتخابات میں کھڑے ہونے کی اجازت مل جائے گی. پارلیمان کے سپیکر علی عبد السعید احمد نے ووٹ کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے کہا,
مجھے سیکرٹری جنرل نے بتایا ہے کہ آئینی ترمیم سے متعلق ہوئی ووٹنگ کے نتائج مندرجہ ذیل ہیں. 554 ارکان نے ووٹ دیے ہیں جس میں سے 531 نے اس کے حق میں ووٹ دیے ہیں اور 22 نے اس کی مخالفت میں, جبکہ 1 نے اپنا ووٹ نہیں دیا. لہٰذا اس ترمیم کو منظور کرنے کے لیے 2/3 ضروری اکثریت حاصل کر لی گئی ہے.
اسمبلی کے کل ارکان کی تعداد 596 ہے جہاں السیسی کے حامیوں نے کثرت رائے سے فروری میں ان ترامیم کی ابتدائی منظوری دی تھی اور مجوزہ ترامیم کو آئینی اور قانونی امور کی قائمہ کمیٹیوں کے حوالے کیا گیا تھا تاکہ انہیں حتمی شکل دی جا سکے, جس پر منگل کے روز فیصلہ کن ووٹنگ کرائی گئی. لبرل الدستور پارٹی کے رکن خالد داؤد نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مصر کی پارلیمان کی جانب سے ان ترامیم کو منظور کرنے کا مطلب ہے کہ ملک ایک قدم پیچھے چلا گیا ہے.
We witnessed a very sad day for Egypt because once again we're back to square one where we
کل کا دن مصر کے لیے اداس تھا کیونکہ ایک بار پھر ہم اسی مقام پر واپس چلے گئے ہیں جہاں ہم 2 مدتوں کے دوران بھی اپنا صدر منتخب نہیں کر سکتے, جیسا کہ جنوری 2011 کے انقلاب کے بعد ممکن تھا جو کہ حسنی مبارک کے 30 سالہ اقتدار کے خلاف تھا جو اپنے بیٹے کو اپنا اقتدار منتقل کرنا چاہتے تھے.
السیسی کے صدر بننے کے بعد سے فوج کی اقتصادی اور شہری سرگرمیاں پہلے سے وسیع ہو گئی ہیں. بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کا انتظام ان کے پاس ہے اور حکومت میں اہم عہدوں پر جنرلوں کا قبضہ ہے. آرٹیکل 200 میں اصلاحات کرنے کا مطلب ہے کہ ملک کی حفاظت اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ فوج کا فرض ہے کہ آئین اور جمہوریت کی حفاظت کریں. اپریل کے آغاز سے ہی مصر کے دارالحکومت میں بڑے بڑے پوسٹرز آویزاں ہیں جن میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ تبدیلیوں کے حق میں ووٹ دیں.
نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی نازش فیض. پاکستان میں پست قد و قامت والے افراد کو اپنی زندگی میں اکثر و بیشتر باڈی شیمنگ کا سامنا رہتا ہے. ایسے افراد اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے عام زندگی میں تو بے پناہ دشواریاں اٹھاتے ہی ہیں, لیکن لوگوں کے متعصبانہ رویے کی وجہ سے انہیں کوئی باعزت روزگار بھی نہیں مل پاتا. کراچی سے صحافی شمائلہ خان نے اس معاملے پر چند افراد سے بات کی ہے اور ایک یہ رپورٹ تیار کی ہے.
مشرقی معاشروں میں 5 فٹ 10 انچ یا 6 فٹ کا قد مردانہ وجاہت کی علامت تصور کیا جاتا ہے, لیکن 35 سالہ فیصل پراچا کا قد بمشکل 4 فٹ ہے.
کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, باتیں کستے ہیں, بونا جا رہا ہے دیکھو بونا ہے, ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, لیکن میں ان کی باتوں پہ وہ نہیں کرتا کہ بھائی بولنا ہے بولنے دو کوئی بات نہیں۔
فیصل کراچی کے علاقے لیاقت آباد کے ایک مکان میں بالکل تنہا رہتے ہیں۔ الیکٹرک ریپیئرنگ کا کام جانتے ہیں لیکن روزگار کی تلاش کے دوران ان کا قد آڑے آ جاتا ہے۔ فی الوقت کراچی یونیورسٹی میں چھوٹی سی ٹک شاپ چلاتے ہیں۔
جہاں جاتا تھا وہ کام پہ بولتے تھے آپ کا قد چھوٹا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے، کہیں کمپنی میں جاؤ بولتے بھائی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ بہت سے میں نے اپنے ایسے دیکھا قد چھوٹے ہیں وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔
چھوٹے قد کے افراد کو سب سے زیادہ دشواری پبلک ٹرانسپورٹ میں ہوتی ہے۔
مشکلات ہوتی ہے، جیسے اب کل بس میں بیٹھا بڑی مشکل ہوئی، ایک پتنی کون ایک آیا کل انہوں نے میرے کو گرا دیا ایک دم اچانک، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، پوری میرے ایسے درد ہو رہا ہے، ابھی تک ایسا لگا میری ہڈی ٹوٹ گئی ہو، لیکن اللہ کا شکر ہے۔ تو آنے جانے میں پرابلم ہوتی ہے عام زندگی میں۔
پاکستانی آئین کے تحت 4 فٹ 10 انچ قد کے اندر تمام بالغ افراد کو معذور شمار کیا جاتا ہے۔ نشاندہی کے لیے سرکاری اسپتال سے باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے، جبکہ ایسے افراد کے قومی شناختی کارڈ پر معذور افراد کے لیے مخصوص نشان موجود ہوتا ہے۔ فیصل ہی کی طرح ایک اور چھوٹے قد کے نوجوان کامران احمد خان ہیں، جو تعلیم یافتہ ہیں اور ٹیکسی سروس اوبر کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں،
لوگ چھیڑتے ہیں، بلنگ کرتے ہیں، انہیں تنگ کرتے ہیں مینٹلی طور پہ، چھوٹے کے طور پہ کال کرتے ہیں، کوڈو کے نام پہ اور بونے کے نام پہ اس طرح کے ورڈز جو ہیں کال کیے جاتے ہیں باقاعدہ۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ شارٹ ہائٹڈ ہیں، وہ شادی شدہ بھی ہیں اور سب کچھ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن وہ آج تک اپنے بچوں کا رزلٹ لینے نہیں گئے اسکول میں۔ انہوں نے اس لیے وہ نہیں کیا کہ اگر وہ اپنے بچے کے ساتھ جاتے ہیں اسکول تو وہ اسکول کی انتظامیہ تو چلے نارمل ہے، اور لیکن اسکول کے بچے اس کا مذاق اڑائیں گے بعد میں نا، کہ نہیں ہے کہیں یہ نہ ہو بچہ میرے وجہ سے کوئی پرابلم میں نہ آ جائے۔
کامران نے چند سال پہلے کراچی میں لٹل پیپل آف پاکستان کے نام سے ایک غیر سرکاری ادارہ قائم کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پست قد والے افراد کی صحیح تعداد معلوم کرنے کے لیے کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے، البتہ ملک بھر میں 50 سے 60 ہزار ایسے افراد موجود ہیں۔
اگر یہ جو بھی کام کرتے ہیں تو ان کو تھوڑی سی فیسلٹی دی جائے، اگر یہ گھر سے نکل رہے ہیں کسی بھی کام سے ان کا مذاق نہ اڑائیں سب سے پہلی بات، کہ پھر یہ مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر یہ کوئی کام نہیں کرتے۔
جامعہ کراچی کے محکمہ سوشل ورک کے ایک طالب علم سلطان نصیر الدین نے ماسٹرز کے دوران کراچی کے پست قد و قامت والے افراد کے سماجی مسائل پر اپنا تحقیقی مقالہ لکھا تھا۔ سلطان کی تحقیق کے بعد محکمہ سوشل ورک کی چیئر پرسن ڈاکٹر نسرین اسلم نے انتظامیہ کے ساتھ مل کر پست قد و قامت والے افراد کو یونیورسٹی کے اندر ٹک شاپس کھلوا کر دینے کا بیڑا اٹھایا۔ ان بینیفیشریز میں ایک فیصل پراچا بھی تھے۔ نسرین اسلم کا کہنا ہے،
دیکھیں اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، یہ کوئی ان کا علاج نہیں ہے، ہے نا، ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس ظاہر بات ہے وہ ریسورسز نہیں۔
ان معذور افراد کو معاشرے کا کارآمد فرد بنانے کے لیے جہاں ایک طرف آگاہی اور معاشرتی رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے، وہیں حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کی فلاح کے لیے بہتر تعلیم، صحت اور سہولیات سمیت نوکریوں کا بندوبست کرے۔
شمائلہ خان کی آج کی یہ رپورٹ بی بی سی اردو کی باڈی شیمنگ سیریز کا تیسرا حصہ تھا، اور آخری حصہ کل سربین میں پیش کیا جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہی سربین کا وقت ختم ہوا۔ پروگرام کی ایڈیٹر تھیں نازش ظفر، پروڈیوسر نازش فیض، اور اسٹوڈیو مینیجر تھے اسرار الحق۔ عبداللہ فاروقی سمیت سربین کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں سنیے آسیہ انصر سے۔
پاکستان کے مختلف حصوں میں آندھی، غیر معمولی بارشیں اور بعض مقامات پر ژالہ باری سے اب تک 49 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 176 زخمی ہوئے ہیں اور 117 گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق غیر معمولی بارشوں کا موسم جلد ختم ہونے والا ہے۔ بین الاقوامی ٹائم میگزین نے سال 2019 کی متاثر کن افراد کی سالانہ فہرست جاری کی ہے، جس میں کرائسٹ چرچ دہشت گردی کے بعد عالمی سطح پر داد وصول کرنے والی نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن کا نام بھی شامل ہے۔ سعودی عرب سے مبینہ طور پر فرار ہونے والی دو بہنیں جارجیا میں پھنس گئی ہیں۔ دونوں بہنوں نے سوشل میڈیا پر اپیل کی ہے کہ اقوام متحدہ بین الاقوامی تحفظ اور پناہ فراہم کرنے میں مدد کرے۔ ادھر افغان حکومت نے قطر میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے 250 ارکان پر مشتمل وفد تشکیل دیا ہے، جس میں تقریباً 50 خواتین بھی شامل ہیں۔